أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست ہے. مرحومہ عشرت بانو رمضان علی اپنے تمام مرحومین اور خصوصاً ملت تشیع کے شہداء کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ بلند آواز سے ضرور پڑھیے گا:
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مومنین کرام، سامعین محترم، آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی 31ویں آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے: نبی ان سے کہہ دو، قل کہہ دو ان سے، کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو اے نبی کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو. تمہارا دعوی محبت محبت نہیں بن سکتا، صرف ادعا رہ جائے گا اگر میری اتباع نہ کرو. اور جب میری اتباع کر لو گے تو صرف دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، میری اتباع کرو گے تو محبت صرف تمہاری جانب سے ثابت نہیں ہوگی بلکہ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ کی محبت کا انداز کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم. آیت میں بہت سارے مقامات ہیں گفتگو کے, آج صرف دو باتوں پہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. پہلا مرحلہ ہے محبت اور دوسرا مرحلہ ہے اتباع. انہی دو الفاظ کے گرد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بحث رہے. البتہ دونوں ہی ابحاث اپنے اندر مطالب زیادہ رکھتے ہیں, لیکن ایک خاص حد تک میں نے گفتگو آپ تک پہنچانی. پہلا مرحلہ ہے محبت کا, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو, فتبعونی, میری اتباع کرو. پہلی بات جو قرآن سے سمجھ میں آ رہی وہ اس چیز کے برخلاف ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے. کس چیز کے بارے میں؟ محبت کے بارے میں. محبت کے بارے میں جو ہمارے ہاں مشہور ہے, اب بزرگ تو اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں لیکن یاد ان کو بھی ہوتا ہے جوانی کہ یہ مراحل, اور جوان بظاہر اس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں لہذا ان کے ذہنوں میں تازہ ہوتا ہے یہ مسئلہ, کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے تو جواب دیتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے وہ بظاہر اس کے بالعکس ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم محبت کرنے والے ہو, فتبعونی, میری اتباع کرو. یعنی محبت کرنی ہے, ہوگی نہیں. وہ تو وہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ محبت نہیں ہے؟ کلن جو بحث ہے وہ آج صرف اس لمحے تک, اس مرحلے تک کروں گا, اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ چار مقام عربی میں محبت کے موجود ہیں, جن میں سے پہلا مقام حب کہلاتا ہے, جس سے محبت. دوسرا مقام مودت کہلاتا ہے. تیسرا مقام ولایت کہلاتا ہے. چوتھا مقام عشق کہلاتا ہے. قرآن میں محبت بھی ملے گی, مودت بھی ملے گی, ولایت بھی ملے گی. جو چیز قرآن میں نہیں ملے گی وہ ہے عشق. روایات میں جا کر دیکھیں, روایات میں بھی محبت, مودت, ولایت تینوں ملیں گے, لیکن عشق کا مادہ بہت نادر استعمال ہوا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا شریعت عشق کے خلاف ہے؟ عرب عشق کسے کہتے ہیں؟ میں چونکہ اب یہ مرحلے بیان نہیں کر رہا, اگر اس میں جاؤں گا تو بحث الگ چلی جائے گی. صرف عشق کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسے باقیوں سے کیا فرق ہے. عشق کے لیے عرب فرماتے ہیں, عرب لوگ یہ کہتے ہیں, عشق اس مرحلے کو کہتے ہیں جہاں محبت قانون کے دائرے سے باہر نکل جائے, حدوں کو تجاوز کرنے لگے, اس مرحلے کو عشق کہتے ہیں. تو اب جب قرآن نے عشق کو نہیں استعمال کیا لفظ کو, اصلا پورے قرآن میں عشق کا مادہ کہیں استعمال نہیں ہوا, روایات میں بھی بہت نادر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی یعنی یہ جو فرق ہے, آپ کو محبت بھی ملے گی, مودت بھی ملے گی, ولایت بھی ملے گی. ولایت کے ایک معنی عشق بھی ہے, محبت بھی ہے, وہ انشاءاللہ ولایت کی بحث میں عرض کروں گا. تینوں چیزیں ملیں گی, عشق نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عشق حدوں کو تجاوز کرنے کا نام ہے. بس معلوم ہوا کہ وہ شے جو شریعت کی حدوں کو کراس کر رہی ہو, نہ قرآن کو چاہیے نہ اہل بیت کو. اب یہ جو حدوں کو کراس کرنا ہے, اس کے مثبت معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور منفی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں.
لیکن جو چیز متمرکز ہے وہ یہ کہ منفی معنی زیادہ ہے, ہم اس کو سمجھتے صحیح ہیں لیکن ہوتا منفی ہے. یہ یاد رکھیے کہ دین کے دائرے میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مکمل نہ ہو. بس محبت ناممکن ہے دین کے دائرے میں آئے بغیر مکمل ہو جائے. تو جو دین کے دائرے سے باہر نکل رہی ہوتی ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہی, جو حد سے تجاوز کرے وہ بعض اوقات ظلم بن جاتی ہے. لہذا بعض اوقات محبوب کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں محبت کر رہا ہوں یا ظلم کر رہا ہوں. دیکھیے محبت کرنے کے لیے محبت کے اپنے اصول ہیں. اب عاشقوں کو میں نہیں بتلا سکتا کہ محبت کے بھی اصول ہوا کرتے ہیں. آپ یقیناً عاشقانے اور محبانے اہل بیت ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہر شے دیکھیں کچھ چاہے کوئی اصل نہ ہو, آپ کسی اصول کو نہ مانیں, اس اصول کو تو مانیں گے کہ محبت اس شے کا نام ہے جو محبوب کی رضا کے سائے میں ہو. اسے محبت کی کوئی ڈگری نہیں کہیں گے کہ جسے آپ محبت کہہ رہے ہو محبوب اذیت میں آ رہا ہو. آپ محبت کر رہے ہیں اسے تکلیف ہو رہی ہو, اسے محبت نہیں کہتے. اس کی رضا میں رہنا چاہیے جو بھی ہے محبت کا جو بھی دائرہ ہے. اب یہ انشاءاللہ مراحل عرض کروں گا کبھی خدمت میں. لیکن وہ جو ہو جاتی ہے اور وہ جو کی جاتی ہے, کیا وہ جو ہو جاتی ہے وہ مضموم ہے؟ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جب وارد ہوتے ہیں مسائل میں معاشرے کے, تو ان کو یہ مسائل پیش آتے ہیں. اور ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہم محبت کو پیش اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ افراد کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ تفرید کا. تو جو افراد کا شکار ہو جاتے ہیں وہ محبت کی ایسی داستانیں سناتے ہیں کہ پھر سوائے محبت کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کے بالعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محبت سے اتنا ڈراتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مضمون کام کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ برا کام کوئی نہیں ہے. عزیزان من, محبت دو طرح کی ہوتی ہے. یہ جو دو طرح کی ہوتی ہے اس کی وجہ اس کے منشا میں فرق ہے, کہاں سے پیدا ہو رہی ہے, اس کی جائے پیدائش کیا ہے, اس سے محبت میں فرق آ جاتا ہے. لہذا ایک محبت ملکی ہے, دنیاوی ہے, مادی ہے. ایک محبت ملکوتی ہے, معنوی ہے, روحانی ہے. مادی محبت کا منشا مادہ کے اندر ہے, مادے کے وجود کے اندر, اس کی بقا کے لیے اور دوام کے لیے اللہ نے اس کے اندر مادے کے اندر کچھ محبتوں کو رکھا ہے. بس اگر وہ مادہ ہے تو یہ تمایلات اس کے اندر پائے جائیں گے. لہذا بھوک لگنا, پیاس لگنا, نیند, اپنی حفاظت, اپنی نشو نما, اپنی تولید, یہ تمام کے تمام مرحلے انسان کے اندر ودیت کیے گئے ہیں. ان میں سے کوئی شے مضموم نہیں ہے. بھوک لگنا مضموم نہیں ہے, پیاس لگنا مضموم نہیں ہے, اپنی حفاظت کا انتظام کرنا مضموم نہیں ہے, اپنی نشو نما کا انتظام کرنا مضموم نہیں ہے, تولید کا سلسلہ جاری رکھنا مضموم نہیں ہے. ان میں سے کچھ بھی مضموم نہیں ہے اور آپ چاہے نہ چاہے آپ کے اندر موجود ہے. مضموم خود نہیں ہے, فی نفس مضموم نہیں ہے, کیونکہ ایک پورا مکتب ہے خصوصاً صوفیہ میں اور بطور خاص عیسائیت میں. اصل ان چیزوں کو, ان کی اصل جو ہے اس کو مضموم کہا گیا ہے, جسے دنیا پرستی کہا جاتا ہے ایک معنی میں, یا دنیاوی محبتیں کہا جاتا ہے. کہ دنیاوی محبتیں ان کی اصل مضموم ہے. لہذا کمال کس میں ہے؟ رہبانیت میں. اچھا کھانا چھوڑ دو, اچھا پینا چھوڑ دو, اچھا پہننا چھوڑ دو, خواتین کی طرف جو رغبت ہے اس سے ترک کر دو, تولید نسل سے دور ہو جاؤ, وغیرہ وغیرہ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اللہ کا لطف اور کمال ہے کہ اس نے یہ محبت انسان کے اندر ودیت کی ہے, یہ محبت انسان کے بقا اور دوام کی ضامن ہے. انسان کے اندر اگر بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، اپنی حفاظت کی اس کے اندر طلب نہ ہو، انسان نابود ہو جائے گا. اسی طرح سے کچھ محبتیں دوام کے لیے، اگر انسان کو اپنی نسل بڑھانے کی محبت اس کے اندر نہ ہو، انسان کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. لہذا بقا اور دوام، یعنی اس کو باقی رکھنا اور اس کو چلانا، دونوں میں یہ چیزیں ضروری ہیں. جو چیز مذموم ہے وہ ان محبتوں کا عدم تعادل ہے، تجاوز سے نکل جانا. دین جس چیز سے روکتا ہے وہ یہ نہیں، دین یہ نہیں کہتا مت کھاؤ، نہ دین یہ کہتا ہے کہ اچھا مت کھاؤ. دین صرف یہ کہتا ہے اتنا کھاؤ کہ ذرا سی بھوک باقی رہ جائے. اچھا کھانے سے دین منع نہیں کرتا، دین نہیں منع کرتا کہ اچھا مت کھاؤ، کہتا ہے کھاؤ، مگر کیا کہتا ہے، اتنا کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ وہ جو تھوڑی سی بھوک باقی رہ جاتی ہے اس سے زیادہ کھانا خود تمہارے لیے ضرر ہے. لہذا تجاوز نہ، اچھا مت پہنو، نہیں پہنو اچھا. امام خود اپنے غلام کو اچھا پہنوا رہے ہیں، تمبر تم جوان ہو، تمہارے لیے یہ کپڑا زیادہ مفید ہے. جب امام خود کہہ رہے ہیں کہ جوان کو یہ پہننا چاہیے، تو اس کا مطلب جوان کو پہننا چاہیے. امام اپنے غلام، قمبر سے بہتر کون، علی سے دینے والا بہتر کون؟ لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں، دین کیا کہہ رہا ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. ایسا نہ ہو ہمسایہ ضرورت مند تمہارے پاس قیمتی کپڑوں کے ڈھیر، تجاوز مت کرو. لہذا یہ جتنی بھی محبتیں ہیں یہ حیوانی محبتیں، ان کا منشا مادہ، حیوانیت، حیوانی غرائز. وہ جو محبت آپ کو ہو جاتی ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو وہ روزانہ کئی بار ہوتی ہے. الحق و بالانصاف اگر آپ دیکھیں، صرف کیا کیا ہے، اب غرب کا جو میڈیا ہے اس نے اس کو تھوڑا سا ذرا سنوار کے آپ کے لیے پیش کر دیا ہے. اور اگر آج آپ غرب کے میڈیا کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو محبت ہو جاتی ہے یہ کئی بار ہو سکتی ہے. اقرار کیا انہوں نے اس چیز، کیسے کی، یہ حقیقت ہے دنیا کی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کا کئی بار ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ایک عادی سی چیز ہے، ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، حد سے تجاوز نہ کرائے. لہذا اب یہ بتلا رہا ہوں خصوصاً نوجوانوں کو کہ دین نے خاص طور پر ازدواج کے مراحل میں اس چیز کو اہمیت دی ہے، تاکید کی ہے رسول نے، آئمہ نے، دین نے، اس بات میں کہ جس خاتون سے شادی کرنے جا رہے ہو اسے دیکھو ضرور. لہذا ہر نظر نامحرم پر حرام ہے سوائے جو قصد ازدواج سے ہو. اب اس کا مطلب قصد ازدواج سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یہاں پہ اس لیے نقطہ لگاتا جا رہا ہوں کہ یہ معنی خطرناک ہو جاتا ہے کہ آپ شادی کی نیت کر کے جس کو دل چاہے دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جب بعض مراحل طے ہو جائیں اور آپ بھی واقعاً سیریس ہوں اور واقعاً شادی کرنا چاہتے ہوں اور وہاں پر وہ مرحلہ آئے، تو وہاں پر آپ پر تاکید ہے کہ بغیر دیکھے ازدواج مت کرو، بغیر دیکھے شادی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ نے بہت زیادہ والدین پر اعتماد کر لیا اور پتہ لگا کہ پہلی ہی رات معلوم ہوا کہ خسارے کا سودا ہو گیا. دین ایسی زندگی نہیں چاہتا، لہذا دین آپ سے کہتا ہے پہلے انتظام کرو، وہاں اجازت بھی دیتا ہے، اس لیے کہ آگے چل کر اس کام نے انسان کی زندگی میں اہم رول پلے کرنا ہے. لہذا وہ خاتون جو آپ کو اچھی لگے، آپ یہ دیکھیں یہ جو اچھا لگنا ہے یہ فطری ہے، آپ کو لگ رہی ہے شکل و صورت میں اچھی اور باقی خصائل اس کے اندر موجود ہیں تو ہاں کرے. ادھر سے والدین کو بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ جہاں پر آپ کا بیٹا، دیکھیے کچھ صورتحال ہوتی ہیں ایسی، ایک جگہ اولاد واقعی افراد کا شکار ہوئی بھی ہے، وہاں پر آپ کا رکنا بجا ہے، لیکن اگر کہیں بچے کے دل میں خاتون نہیں اتر رہی تو زبردستی مت کیجیے، اس لیے کہ زندگی اس نے کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی ہے. دوسری جو محبت ہے دنیاوی کے مقابلے پر، معنوی، ملکوتی، روحانی محبت، اس کا منشا علم میں ہے. جتنا آپ کسی شخصیت کو جانتے چلے جائیں گے, اگر اس کی صفات آپ کو اچھی لگتی رہیں, آپ کے منافع میں ہوتی رہیں, آپ کے لیے عظمت کو برقرار کرتی رہیں, آپ خود بخود اس کے عاشق ہوتے چلے جائیں گے. لہذا اب ہوتا کیا ہے, وہ جو صورت کے عاشق ہوتے ہیں ہو جانے والی محبت کو حرف آخر سمجھتے ہیں. لہذا اب دیکھیے دین نے یہ باتیں کہی ہیں, کہا جو کسی خاتون کے جمال کے پیچھے جائے گا, جمال کی وجہ سے شادی کرے گا, اس کی زندگی عذاب میں گزرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آتی. خدا نہ خاصا خواتین کو میں برا نہیں کہہ رہا, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, لیکن اکثریت ایسے ہے, اغلب ایسے ہے کہ خواتین میں جو ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں پھر ان کے مزاج آپ سے نہیں مل پاتے. اور یہ بات آپ کو پتہ لگتی ہے شادی کے بعد. یعنی کیا, جب علم آنے کا مرحلہ آتا ہے, جاننے کا مرحلہ آتا ہے, تو آپ کو پتہ لگتا ہے اس کی سوائے شکل کے کوئی اور صفت میرے ساتھ نہیں ملتی. شکل تو میں نے دیکھ لی تھی, اب شکل کے علاوہ اس کے پاس میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا وہ جو محبت ہوئی تھی پر یہ علم غالب آنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا زندگی میں؟ عام طور پر بالعکس کیا ہوتا ہے, وہ آدمی جسے آپ جانتے ہیں, وہ شخصیت جسے آپ پہچانتے ہیں, یہ خواتین کے لیے بھی ہے, وہ ہستی وہ ذات جسے آپ جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کی عادات کیا ہیں, اس سے جو آپ کا تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے جو کہ ایک دفعہ دیکھنے والے سے اٹھتا ہے اس کے مقابلے میں. اب ہوتا کیا ہے, دیکھیں جب آپ کسی شخصیت کو جانتے ہیں, اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں, تو جیسے جیسے اب اگر شخصیت صاحب کمال ہے, شخصیت کے اندر کمال موجود ہے, تو جتنا علم حاصل ہوتا چلا جائے گا اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی, اتنی محبت کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب یہ جو جاننے سے میرے اندر محبت پیدا ہوئی ہے کہ میں کسی شخصیت کے کمالات کو دیکھنے کے بعد اس کا عاشق ہو گیا ہوں, تو کیا دین صرف میری اس محبت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مجھے اس کے کمالات دیکھ کر, بڑا عجیب مرحلہ ہے آغا صاحب اس کو, یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو اس کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ نے کمالات دیکھ کر کسی شخصیت سے عشق پیدا کر لیا, کمالات کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کا احترام آیا, تعظیم آئی, محبت آئی, کیا دین اس کو مانتا ہے؟ نہیں, دین نے ایسی محبت کو رد کر دیا, کہا ایسی محبت نہیں چاہیے. فتبعونی, حتی خدا اپنی محبت کو کہہ رہا ہے, اے پیغمبر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, خدا سے محبت, خدا سے محبت سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. خدا اپنی محبت کو رد کر رہا ہے, کیا کہہ کر کہ اے حبیب اگر یہ تیری اتباع کے بغیر ہے تو ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے. تو جب خدا کو نہیں چاہیے محبت تو اہل بیت کیسے قبول کر لیں گے؟ لہذا آپ دیکھیے مرحلہ کیا ہے, مرحلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کو صرف اس کے کمالات کی وجہ سے پسند کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے کمالات آ جائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے, کسی اور کی ذات کے ظاہری کمالات آپ کے ساتھ. اب ظاہر میں آپ فرق نہیں کر سکتے کون کمال رکھتا ہے, کون کرامت رکھتا ہے, کون سحر و جادو سے کرا, فرق کر سکتے ہیں. اب یہ ایک بحث ہے, کبھی موقع ملا عرض کروں گا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں مکتب بنایا گیا اور اس مکتب نے بظاہر کرامات موجود ہیں, دنیا نے ان کی کرامات دیکھی ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کرامت تھی یا سحر و جادو, کرامت تھی یا اجنہ کی مدد تھی یا بھاس ہے. پس ہر وہ جگہ جہاں سے کرامت ظاہر ہو رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ جسے کرامت سمجھ رہے ہیں کرامت ہو. لہذا یہ دیکھ, اب مسئلہ کیا, مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے حق و باطل کا معیار اس کو بنایا ہوا ہے تو جیسے ہی یہ معیار متزلزل ہوگا آپ کا حق متزلزل ہو جائے گا. بھئی آپ نے فرض کیجئے کسی کی محبت کا معیار, حق کا معیار شجاعت بنایا, اب اگر میں اس سے زیادہ شجاع آپ کو دکھا دوں یا کم از کم آپ کی آنکھوں کے سامنے لے آؤں تو کیا ہوگا, حق متزلزل ہو جائے گا. لہذا امیر المومنین نے جنگ جمل میں ایک عجیب فیصلہ کیا, جنگ جمل میں میرے مولا نے بڑا اچھی فیصلہ کیا. کیوں؟ فضائل و کرامات کی جنگ میں ایک شخص مبتلا ہو گیا تھا, فضائل کی جنگ میں مبتلا ہو گیا تھا, شہید ثالث آیت اللہ قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ آگرے میں جن کا مزار ہے. کبھی موقع ملا انشاءاللہ بزرگوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا, علماء کے تعارف کے حوالے سے. ہند کی ایک بابرکت شخصیت قاضی نور اللہ شوستری جن کو شہید ثالث کہا گیا, اپنی کتاب مجالس المومنین میں جنگ جمل کا ذکر کرتے ہوئے اس مقام پر آ کے بڑی عجیب و غریب بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج یہ فیصلہ کرنا کہ حق پر کون تھا بہت آسان, آج یہ فیصلہ کرنا کون حق پر ہے کون باطل پر آسان, لیکن اگر آپ اس دور میں ہوتے جب جنگ جمل ہوئی تھی تو پھر فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا. لہذا ایک شخص مبتلا ہوا آیا مولا کائنات کے پاس, آ کر کہا یا علی مجھے اس جنگ سے معاف کر دیجئے, میں جنگ نہیں کرنا چاہتا. کہا کیوں؟ کہا یا علی ایک طرف پیغمبر کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی خاتون, ایسے اصحاب کے جن کے لیے پیغمبر کی احادیثیں موجود ہیں, جنہوں نے ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک اپنی تلوار باطل پر چلائی ہے, جنہوں نے دین کے لیے بظاہر قربانیاں دی ہیں, طلحہ زبیر یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات, اور دوسری طرف آپ ہیں, آپ کے فضائل ہیں, داماد نبی ہیں, برادر نبی ہیں, وصی نبی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ صرف فضائل کو دیکھ کر اگر میں کسی شخصیت سے محبت کرنے لگوں تو کیا ہوگا؟ جب اس کے مقابل کی کوئی شخصیت چاہے ظاہری کیوں نہ ہو جب آئے گی تو میرا ایمان متزلزل ہو جائے گا, ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. لیکن میرے مولا کائنات نے تاریخ ساز فیصلہ دے دیا, کہا تو شخصیات کو دیکھ کر حق کا معیار قائم کر رہا ہے جبکہ تجھے چاہیے کہ حق کو پہچان کر شخصیات کا معیار قائم کر. اس لیے کہ اگر تو شخصیات سے حق کو لینے لگے گا تو متزلزل ہو جائے گا, لیکن حق کو پہچان کر جب شخصیات کو لینے لگے گا تو کبھی متزلزل نہیں ہوگا. بس معیار مولا نے کیا دیا؟ معیار یہ دیا کہ دیکھو یہ نہیں, معرفت کے ساتھ آؤ. ہم سے محبت کرنی ہے معرفت کے ساتھ کرو, معجزات کی وجہ سے نہیں, فضائل کی وجہ سے نہیں, کرامات کی وجہ سے نہیں, شجاعت کی وجہ سے نہیں, سخاوت کی وجہ سے نہیں, صداقت کی وجہ سے نہیں. صرف یہ بات یاد رکھو کہ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے الحق مع علی والعلی مع الحق, چونکہ حق پر ہوں, حق کے ساتھ ہوں, حق میرے ساتھ ہے, اس لیے مجھے پہچانو, اس لیے مجھ سے محبت کرو کہ میں حق کے ساتھ ہوں. بس ان دونوں محبتوں میں فرق سمجھ میں آیا. وہ محبت کے جو صرف فضائل دیکھ کر ہوتی ہے بغیر معرفت کے ہوتی ہے متزلزل ہو سکتی ہے. لہذا اللہ نے ایسی محبت کو رد کر دیا کہ ایسی محبت نہیں چاہیے. اب وہ محبت جو معرفت کے ساتھ ہوتی ہے وہ کرتی کیا ہے؟ اگر معرفت کے ساتھ ہوگی تو فرمایا فتبعونی, میری اتباع کرو. وہ دوسرا مرحلہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور روایات میں دو طرح کے لفظ ملتے ہیں, ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ ہے اتباع. علامہ نقل نے بہت خوبصورت اس فرق کو بیان کیا ہے, ان کی روح کو ایصال ایصال ثواب, اور آپ کے لیے ہدیتاً یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں.
اور محمد والے محمد صلوات
علامہ نقل اس مقام پہ آ کے فرماتے ہیں اتباع پیروی کرنا, اطاعت بھی پیروی کرنا. فرق کیا ہے اتباع میں اور اطاعت میں؟ فرمایا اطاعت پیروی ہے قول میں اور اتباع پیروی ہے افعال میں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں پانی لاؤ تو یہ میری بات سن کے پانی لانا اطاعت, لیکن اگر میں کہوں پانی لاؤ اور پانی لانے سے میری مراد ویسے ہو جیسے میں لے کر آیا کرتا ہوں، جیسے میں لا کر رکھتا ہوں، مراد وہ ہے جیسے میں لاتا ہوں ویسے لاؤ، اور اب ایسے لایا جائے تو اسے کہیں گے اتباع۔ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کوئی جسم ہو، کوئی نمونہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک نمونہ نہیں ہوگا تب تک اتباع نہیں ہو سکتی۔ اتباع کے لیے کس چیز کی ضروری ہے؟ افعال کی۔ بھئی افعال کی اتباع آپ کریں گے نا، فعل میں اتباع، قول میں اطاعت، افعال میں اتباع۔ اب افعال کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، لہذا فرمایا کہ نہ قرآن نہ روایت کہیں پر بھی آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ لفظ اتباع نہیں ملے گا۔ خدا کے ساتھ کہیں پہ بھی لفظ اتباع نہ قرآن نہ روایت۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جسم سے ماورا ہے، وہاں جسم نہیں ہے کہ کوئی فعل صادر ہوگا جس کی اتباع کی جائے۔ لہذا قرآن نے کہیں، نہ قرآن نے نہ روایات نے کہیں پر بھی اللہ کے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں کیا۔ لیکن پیغمبر کے لیے اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے۔ اطیع اللہ و رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ لیکن پیغمبر کے لیے اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے۔ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یعنی کیا؟ پیغمبر کا قول بھی واجب عمل ہے، فعل بھی واجب عمل ہے۔ قول کی بھی پیروی کرنی ہے، فعل کی بھی پیروی کرنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، تو کیا یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعُونِي، یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے جب یہ آیت اتری، یا اللہ سے محبت کا سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا؟ قیامت تک لوگ اللہ سے محبت کرتے رہیں گے، تو قیامت تک پیغمبر کی اتباع ضروری۔ اب اتباع کے لیے اور قول، قول کو نقل کرتی ہے کتاب، قول کو نقل کرتی ہے کتاب۔ دیکھیے کتاب میں آپ نے قول لکھ دیا، جب تک یہ قول موجود ہے پہنچتا رہے گا، لیکن کتاب اتباع فعل کو نقل نہیں کرتی۔ اگر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ میں نے پیغمبر کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ پیغمبر کے فعل کی اتباع ہے یا لکھنے والے کے قول کی اتباع ہے؟ قول کی اتباع ہو جائے گی۔ لہذا اگر اتباع کرنی ہے، پیغمبر کہہ دے نماز پڑھو اور نماز پڑھی جائے، تو پیغمبر کی اطاعت۔ لیکن اگر اتباع کرنی ہے تو جیسی نماز پیغمبر پڑھے ویسی نماز چاہیے۔ تو اب اتباع کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، پھر کیا ہونا چاہیے؟ فعل کس چیز میں محفوظ ہوتا ہے؟ ایک تو مرحلہ ہے کوئی ایسی شے ہو جو فعل کو اپنے اندر محفوظ کرے، ایک مرحلہ۔ ایک ایسی چیز بھی چاہیے ساتھ کہ جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ پیغمبر کے فعل کو ظاہر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابتدائے رسالت سے انتہائے زمانے رسالت تک آپ کے عمل میں تبدیلی آتی رہی ہے۔ بھئی اگر جو شخص مکہ میں پیغمبر کے ساتھ پہلے 3 سال رہا ہو، وہ یہ کہے گا کہ پیغمبر کبھی بھی اعلانی رسالت نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تک چھپ کے کرتے رہے ہیں، لیکن 3 سال کے بعد اعلی اعلان آ گیا، انذر عشیرتک الاقربین، بلاؤ اپنے خاندان والوں کو۔ اب اگر جو یہاں تک رہا ہو وہ یہ کہے گا کہ پھر اس کا مطلب دین پیغمبر کے رشتہ داروں کے لیے آیا ہے، لیکن پھر کیا کہا؟ نہیں، اب اعلان ہی کرو اور باہر نکل آؤ۔ جو اس سارے عرصے میں رہا وہ یہ کہے گا کہ پیغمبر اور اسلام میں جہاد کا حکم نہیں ہے، 13 سال پیغمبر نے کہیں کسی کو حکم نہیں دیا، لیکن جیسے ہی مدینہ میں آئے جہاد کا حکم آ گیا۔ اب جو پہلی 3-4 جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ رہا ہو وہ کیا کہے گا؟ کہ جہاں کہیں دشمن سے مقابلہ ہو جنگ کرو، لیکن صلح حدیبیہ میں آ کے الٹ ہو گیا۔ وہ اتنا الٹ ہوا کہ لوگوں کو پیغمبر نبوت میں شک ہونے لگا، اتنی طاقت موجود تھی کہ دشمن کو ہرا سکتے تھے، اتنی طاقت کے ہوتے ہوئے پیغمبر نے کہا نہیں میں صلح کروں گا۔ تو اب ہر مقام پر پیغمبر کا عمل بدل رہا ہے، تو جو حجت الوداع سے پہلے تک پیغمبر کو جانتا ہے وہ یہی کہے گا کہ پیغمبر نے جانشین نہیں بنایا. لیکن زمانے نے تقاضا کیا تو پیغمبر نے بنا کر دکھا دیا. لہذا پیغمبر کی زندگی میں زمانے کے اعتبار سے تبدیلی یہ بتلا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو نہ صرف پیغمبر کے فعل کو اپنے اندر محفوظ کرے بلکہ ساتھ ساتھ زمانے کے مطابق جو تبدیلی آنی ہے وہ بھی محفوظ ہو. تو جو شے لفظ کو قول کو محفوظ کرے اسے کہتے ہیں کتاب, جو فعل کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے اسے کہتے ہیں آئینہ. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, جو فعل آپ انجام دیں گے آئینہ انجام دے کے دکھائے گا. لیکن دنیاوی آئینے میں مسئلہ کیا ہے, جب تک ایک تو یہ کہ الٹا دکھاتا ہے, دوسرا جب تک آپ ہیں عکس ہے, آپ چلے گئے عکس ختم ہو گیا. تو بس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں عکس باقی رہے ایک مرحلہ, عکس باقی رہے ایک مرحلہ. دوسرا جیسے قبلہ نے فرمایا سیدھا دکھائے, جیسا پیغمبر نے کیا ویسے کر کے دکھائے. تیسرا اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ پیغمبر رہے نہ رہے پیغمبر کا عمل کر کے دکھلا سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئینہ اگر ایسا بن بھی سکتا ہے تو یہ آئینہ کیسا آئینہ ہوگا؟ یہ آئینہ تب ہوگا, تب بنے گا جب یہ ملاقات نبویہ کو اپنے اندر جذب کر لے. جس نے ملاقات نبویہ کو اپنے اندر جذب کر لیا اب اس کے اندر یہ صفت آ جائے گی کہ پیغمبر رہے نہ رہے پیغمبر جیسا عمل کر کے دکھلا دے گا. بس اب یہ بتلائیے کہ یہ جو آئینہ ملاقات نبویہ کو جذب کرنے والا ہے یہ گھر کے اندر ہونا چاہیے یا گھر سے باہر ہونا چاہیے؟ شروع سے پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے یا آخر میں آنا چاہیے؟ یقیناً یہ پیغمبر کے گھر میں ہونے چاہیے اور ایسے ہونے چاہیے کہ پیغمبر کی بو ان کے اندر سے آنے لگے. ملاقات نبوی انہوں نے جذب کیے ہوئے ہو تو پھر اللہ نے اہتمام کیا. پہلا آئینہ جب بھیجا بھیجا ابو طالب کے گھر میں تھا, بتایا پیغمبر کے گھر میں. علی کو اپنا آب دہن پلاتے رہے, اپنے سینے پہ سلاتے رہے, آئینہ تیار ہو گیا دوسرے کا انتظار. وہ دوسرا آئینہ اللہ نے خود پیغمبر کے گھر میں اتارا, زہرا آئی, پیغمبر نے اپنا آب دہن بھی پلایا اپنے سینے پر بھی سلایا, آئینہ تیار ہو گیا. اب آئینے انہی سے چلیں گے, جو بھی آئینہ ہوگا یہی سے آئے گا. لہذا امام حسن آئے, پیغمبر نے اپنا آب دہن پلایا اپنے سینے پر سلایا. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے واحد امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت ہے, عجیب بات ہے واقعا امام حسین کے خصائص میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے حتیٰ حضرت زہرا کا بھی دودھ اتنا نہیں پیا جتنا کسی بچے کو پینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو غذا پیغمبر دیا کرتے تھے. جس طرح سے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے پیغمبر بطور خاص آتے اپنا آب دہن پلا پلا کر حسین کو تیار کر رہے ہیں. کیوں اتنا آب دہن پلا رہے ہیں؟ تو شاید جواب یہ آئے آگے کے 10 آئینے اسی کی نسل سے ہونے ہیں. کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ یہ پیغمبر کا آب دہن پلانا یہ ہے کیا؟ یہ میرے اور آپ کے سامنے ظاہر میں پیغمبر اپنی زبان مبارک کو کسی کے دہن میں رکھ رہے ہیں, یہ ظاہر میں ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. ورنہ عرفان کی دنیا میں اسی کو ملاقات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا کہلاتا ہے, اسی کو ملاقات کا ٹرانسفر انتقال. اتنا پلایا ہے یہ آئینے اس طرح سے پیغمبر نے اپنے گھر کے اندر آمادہ کیے ہیں کہ ہر ایک سے پیغمبر کی بو جھلکتی ہے. لہذا اختیاری افعال اپنی جگہ, غیر اختیاری فعل میں, جو غیر اختیاری فعل ہیں ان میں سے ایک فعل سونا ہے. جیسے ہی انسان سوتا ہے اختیار ختم ہو جاتا ہے, ہاتھ کہاں گیا پیر کہاں گیا کچھ معلوم نہیں ہوتا. جو سوتے میں بھی پیغمبر جب علی کی اقتدا میں نماز پڑھی تو یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکل رہے تھے، آج 25 سال کے بعد وہ نماز پڑھی جو پیغمبر کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ بس اتباع رسول کے لیے، جب تک اللہ کی محبت کا معیار قائم رہے گا، جب تک اتباع رسالت کی ضرورت پڑتی رہے گی، کچھ آئینے ایسے رہنے چاہیے کہ جب بھی اتباع کی ضرورت پڑے یہ آئینے ظاہر ہو کر فعل رسول کو ظاہر کر دیں۔ تو جب تک اتباع کی ضرورت رہے گی تب تک آئینہ رہنا چاہیے، اب چاہے وہ آئینہ ظاہر میں موجود ہو، چاہے غیبت میں موجود ہو۔ بھائی 11 آئینوں نے کام یہ کیا کہ غیبت تک تمہیں جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان 11 آئینوں نے پہنچا دیا ہے۔ وہ 12واں آئینہ ان خاص لوگوں کے لیے آج بھی موجود ہے جو کسی مرحلے میں داخل ہو جائے اور ان کو معلوم کرنا ہو کہ پیغمبر اگر اس وقت ہوتے تو کیا کرتے، یہ 12واں آئینہ اب بھی جلوہ کرتا ہے، کسی کسی کو اپنی زیارت کراتا ہے، ملنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اور میرا مولا آ کر بتا دیتا ہے کہ پیغمبر کا فعل کیسا ہوتا ہوگا۔
سبحان اللہ،
امام زمانہ بلند تر صلوات۔
تو پھر رسول ائمہ کی محبت بغیر اتباع کے رد ہے۔ اور محبت کا پہلا قانون کیا ہے؟ سبط جعفر صاحب مرحوم استاد شہید فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ درجہ اول اور دوم کے محبوبوں میں نہیں آتے۔ درجہ اول کا محبوب وہ ہوتا ہے کہ جو ان سے محبت کرے، جو ان کا محب ہو۔ درجہ دو میں کون آتا ہے؟ جو ان سے محبت کا حق ادا نہ کر سکے لیکن ان کے دوستوں کا دوست کہلایا ہے۔ کہ درجہ سوم وہ ہوتا ہے کہ نہ ان سے محبت کا حق ادا کر سکے نہ ان کے محبوں سے محبت کا حق ادا کر سکے۔ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا حق ادا کر سکے، ان سے کجا، ہم تو سلمان و ابو ذر سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ ہم تیسرے درجے کے محب ہیں، کہ اگر وہ درجہ بھی ہمیں نہیں ملا تو کم از کم ان کے دشمنوں کے دشمن ضرور ہیں، کیونکہ دوستوں کے دوست بھی نہ ہو سکے لیکن دشمنوں کے دشمن بہت ہیں۔ بس ایک نقطہ دوں گا اور گفتگو ختم۔ علی اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کے دشمن کو معاف نہیں۔ اللہ کے سارے دشمنوں کو علی نے، سارے دشمنوں کو علی نے ایک بار مارا ہے، لیکن ایک دشمن اللہ کا ایسا ہے جسے علی نے 70 بار مارا ہے۔ ایک دشمن ایسا جسے 70 بار مارا ہے۔ بھئی دیکھنے کی باتیں ہیں، کسی کو وہ 70 مرتبہ زندہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر 70ویں بار علی نے چھوڑ دیا ہوتا میں آپ کی بات مان لیتا۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے علی کی تلوار قیامت تک کی پشتوں کو دیکھنے والی تلوار ہے۔ قیامت تک اگر اس پشت میں مومن آ رہا ہو قیامت تک کے لیے مومن آ رہا ہو، علی کی تلوار اس گردن پر نہیں چلے گی۔ ایسا ہی نا ایمان ہے ہمارا۔ ذرا تصور کرو کہ یہ وہ تلوار ہے جو اگر ایک ضربت لگا دے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ کیوں ثقلین کی؟ اب کہا کہ یہ تلوار اللہ کے حکم کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے۔ خدا جانے وہ کتنا بدبخت ہے، کتنا بدبخت ہے جس کے لیے علی 70 بار تلوار اٹھا رہا ہے۔ علی یہ بتلا رہا، دیکھیے امام کوئی کام لغو نہیں کرتے، بےہودہ نہیں کرتے۔ بھائی ایک دفعہ مار دینا کافی تھا نصیر کو، ایک دفعہ کافی تھا، لیکن علی 70 مرتبہ مار کے یہ بتلا رہے ہیں ایسا دشمن۔ مولا کیا یہ عمر بن عبد ود سے 70 گنا زیادہ بد ہے؟ کیا یہ احد اور بدر کے ان مشرکین سے زیادہ برا ہے؟ یہ تو بظاہر آپ کی محبت کا دم بھر رہا ہے، تو شاید پلٹ کر جواب آئے کہ وہ جو دشمن بن کر دشمنی کر رہا ہے اس کی ضربت اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جو دوست بن کر ہمارے اوپر ضربت لگاتا ہے. علی سے محبت کا دم بھرے اور اللہ کا احترام نہ کرے, ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں, اصل تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی ذات اقدس و بارگاہ اقدس میں بے حرمتی کرے اور علی اس سے قبول کر لے؟ عمر ابن عاص جیسے بدترین دشمن نے علی کے مذہب میں شعر کہا, میرے مولا نے درہم دینار بھیجوا دیے. پوچھنے والے نے کہا مولا اس کو کیوں بھیجوا ہے؟ کہا یہ ہماری مذہب. علی کی مذہب میں دشمن بھی شعر کہے علی قبول کرتے ہیں, لیکن کوئی شعر علی کی محبت میں ہو اور خدا سے بے ادبی کر رہا ہو تو علی نے قانون دے دیا ہے. ہماری محبت میں کوئی ہمیں چوٹ لگائے, ہماری محبت کے نام پر اللہ سے دشمنی کرے, وہ بدتر 70 گنا زیادہ نفرت کرتے ہیں علی ایسے لوگوں سے. لہذا اب علی سے محبت کا دم بھرتے ہوئے یہ سوچ لینا کہ علی کے لیے مست ہونے والوں کے لیے بھی حد لگا دی ہے علی نے. علی کی محبت میں کوئی حد نہیں ہے, حد خود علی نے لگائی ہے. کہا ہماری محبت میں جو کہنا ہے کہو, بس خدائی حد کو کراس نہیں کرنا. خدائی حد کو, علی کی محبت محبت نہیں ہے جو خدا کی عظمت نہ سمجھا سکے. میرے مولا کا افتخار یہ, کفا بی عزا ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کفا بی فخرا, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے ان تکون لی ربا, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. جس کی ربانیت پر علی فخر کرے وہ ہمارا پروردگار ہے. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں پروردگار ہم نے تجھے نہیں جانا. ہم جب سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی العظیم کہہ کر, سبحان ربی الاعلی کہہ کر, کچھ نہیں ہوتا ہمارے ذہن میں, ہم صرف یہ سوچ کر کرتے ہیں جسے علی نے سجدہ کیا وہ قابل سجدہ ہے. ہم صرف یہ سوچ کر سجدہ کرتے ہیں جس کے آگے حسین کی پیشانی جھک جائے. اے پروردگار ہم تجھے نہیں جانتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں ہم اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں جس کے آگے آل محمد نے سجدہ کیا ہے. اس سے آگے ہمارا کوئی مقام. یہ پروردگار کی ذات ہے, یہ مقام ہے کہ حسین ابن علی اپنی بہترین قربانیوں کو لے کر کربلا. بہت ساری قربانیاں, ہر قربانی حسین کی, اس کے امتیازات جدا, ایک سے ایک ممتاز شہید ہے کربلا کا. ہر شہید کی شہادت کربلا میں ممتاز, لیکن جو امتیاز حسن کے 13 برس کے قاسم کے ہیں, آیت اللہ جعفر ششتری علیہ الرحمہ خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ قاسم بن الحسن کے امتیازات جدا ہیں تمام کا. پہلا امتیاز یہ ہے کہ شب عاشور جس کو سب سے زیادہ شہادت کی تمنا تھی وہ قاسم کا بیٹا, حسن کا بیٹا قاسم, بار بار حسین سے پوچھ رہے ہیں چچا میرا نام ہے. مولا نے پلٹ کر پوچھا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا مولا آپ کی رکاب میں ہو تو احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیر کا. دوسرا امتیاز یہ ہے کہ حسین نے کسی کو اتنی مرتبہ رد نہیں کیا جتنی بار قاسم کو رد کیا. جب جناب قاسم آتے حسین کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے. کئی بار جناب قاسم آئے, کئی بار امام حسین نے منع کیا. حد یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ جناب قاسم دل شکستہ حالت میں پشت خیمہ زمین پر بیٹھ کر ہاتھ گٹھنوں پر رکھ کر اور رو رہے ہیں. اس عالم میں بازو پر بندھے بابا کے تعویذ کی یاد آ گئی. ایک مرتبہ اس تعویذ کو کھولا, عبارت پڑھتے ہی قاسم کے روتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ. میرا مطالعہ بہت ناقص ہے عزیزوں, لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر کوئی اپنی موت کی خبر سن کر خوش ہوا, روتے روتے ہنسا ہے, یا قاسم کی جدہ جناب زہرا, یا قاسم بن الحسن. روتے روتے مسکرانے لگے, دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے ہیں اور جا کر بابا کا خط دیا, ادب سے کونے میں کھڑے ہو گئے. امام حسین نے بھائی کی عبارت کو پہچانا, آنکھوں سے آنسو جاری, چوما آنکھوں سے لگایا, خط کی عبارت کو پڑھا کہ بھائی جب کربلا میں تم پر مصیبت آئے تو میرا قاسم میری طرف سے تم پر قربان, میرے بیٹے کو اجازت دے دے. بڑے بھائی کا حکم ہے سر آنکھوں پر. جناب قاسم سے کہا جاؤ خیمہ گاہ میں رخصت لے کر آؤ. خیمہ گاہ میں رخصت لے کر آئے. کہا اس کے بعد اب جب جناب قاسم کو تیار کرنے کا مرحلہ آیا تو قاسم اتنے نوجوان ہیں کہ لشکر میں موجود کوئی زرہ قاسم کے بدن پر پوری نہیں آتی, کوئی خود قاسم کے سر پر پورا نہیں آتا. کا قاسم کا ایک امتیاز یہ ہے کہ جناب قاسم وہ واحد شہید ہیں جو بغیر زیورات جنگی کے گئے, نہ بدن پر زرہ نہ سر پر خود. کا امام حسین نے کیا کیا, جناب قاسم کے امامے کو کھولا, دو حصوں میں کیا, ایک حصے کا دوبارہ امامہ بنا کر قاسم کے سر پر رکھا, دوسرے کے اس طرح سے پھاڑ کر جس طرح سے کفن کو پھاڑا جاتا ہے جناب قاسم کے گلے میں ڈال دیا. خدا جانے نگاہ امامت کون سا منظر دیکھ رہی. کا ایک امتیاز جناب قاسم کا یہ ہے کہ کسی کو فدا کرتے ہوئے حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو فدا کرتے ہوئے روئے ہیں. مقاتل لکھتے ہیں قاسم کو سینے سے لگا کر حسین اتنا روئے ہیں, اتنا روئے ہیں کہ نیچے کی زمین تر ہو. کسی کے لیے حسین اتنا نہیں روئے. جناب قاسم کو سوار کیا گیا, حسن کا 13 برس کا قاسم پیر رکاب میں نہیں پہنچ رہے. واحد شہید ہے جس کے لیے رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا. جناب قاسم چلے ہیں, حملہ کیا ہے حسن کے بیٹے نے, صفین اور جمل کی یادیں تازہ کر دی, اپنے بابا کی یادیں تازہ کر دی, ایسے حملہ کیا. لیکن ایک مقام وہ آیا کہ جب جناب قاسم جنگ کرتے کرتے دھوکے سے جناب قاسم کے سر پر گرز مارا گیا. عزاداروں جس سر پر خود نہ ہو, جب لوہے کا گرز اس کمسن بچے کے سر پر لگا ہوگا کیا عالم ہوا ہوگا. کا گرز کا لگنا تھا جناب قاسم کے پیشانی دوپارہ ہو گئی. حسن کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, جیسے ہی گھوڑے سے گرے ہیں جناب قاسم نے آواز دی ہے یا امو ادرکنی. یہ یا امو ادرکنی کہنا تھا. مقاتل نے لکھا کوئی شہید ایسا نہیں ہے جس کو لینے کے لیے ایک وقت میں ایک طرف سے حسین بڑے ہیں دوسری طرف سے جناب عباس. جیسے ہی دونوں شیروں نے حملہ کیا دو جانب سے حملہ ہوا, فوج میں بھگدڑ مچ گئی. بازادار اور راوی لکھتے ہیں یہ گھوڑوں میں جہاں بھگدڑ مچی ہے حسن کا لال وہی زمین پر موجود تھا. اب جس جسم پر زرہ نہیں تھی جب گھوڑوں میں بھگدڑ مچی ہے تو حسن کا لال گھوڑوں کے سنوں کے نیچے آنے لگا. قاضی جعفر شوستری لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ قاسم کا ایک امتیاز یہ ہے کسی نے حسین کو اتنی مرتبہ آوازیں نہیں دی جتنی جناب قاسم نے آوازیں دی. جب قاسم کے بدن پر سم لگتا جناب قاسم تڑپ کر کہتے یا امو ادرکنی یا امو ادرکنی. ارے مجھے نہیں معلوم جناب قاسم نے کتنی مرتبہ حسین کو پکارا ہوگا, لیکن مقاتل لکھتے ہیں کہ جب حسین قاسم کی لاش پر پہنچے تو لاش اس طرح سے پامال ہو چکی تھی کہ حسین آگے بڑھے, ایک مرتبہ قاسم کے رخسار پر رخسار رکھا اور جب درد بھرے انداز سے حسین نے کہا اے قاسم مجھے معاف کر دینا, ارے مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی. ارے کتنی دیر ہوئی نہیں معلوم, لیکن راوی لکھتے ہیں ارے قاسم کو پغل کر کے اب جو حسین اٹھے ہیں تو وہ قاسم جس کے پیر رکاب میں نہیں آتے تھے ارے اس کے